السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور بھارت کے درمیان مجوزہ کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کے لیے بھارت کا ایک وفد پاکستان پہنچ گیا ہے. وفد میں بھارتی پنجاب کے وزیر بلدیات اور سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو, صحافی برکھا دت اور بھارتی پنجاب کی ریاست اسمبلی کے رکن گرجیت سنگھ اوجلا شامل ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک کے آئندہ سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت بھیجے گا. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں نامعلوم چور پاکستانی ہائی کمیشن کے قونصل سیکشن سے کمپیوٹر چرا کر لے گئے ہیں. افغانستان میں امریکی فوج نے بتایا ہے کہ شورش زدہ شہر غزنی میں بم پھٹنے سے اس کے 3 فوجی ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان میں 3 روز پہلے ہلاک ہونے والی امریکی فوج کی لاش کو امریکہ واپس بھیج دیا گیا ہے. اور رائٹرز خبر رسان ادارے نے بتایا ہے کہ افغان لیڈرز اور بین الاقوامی سفارتکار منگل کے روز جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ عراق کے ساتھ ملک کی مغربی سرحد پر 6.3 کی قوت کے زلزلے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 700 سے زیادہ لوگوں کی مدد کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے جائیں گے. صدر ٹرمپ نے جنوبی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آنسو گیس استعمال کرنے کے اقدام کا دفاع کیا ہے. روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ یوکرین کا مارشل اللہ کا نفاذ کا فیصلہ مشرقی یوکرین میں جارحانہ سرگرمیوں کو اشتعال دلا سکتا ہے. اور برطانوی پارلیمان 11 دسمبر کو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ وزیراعظم تھریسا مے اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے بریگزٹ معاہدے کی منظوری دے یا اسے مسترد کر دے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور بھارت کے درمیان مجوزہ کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کے لیے بھارت کا ایک وفد پاکستان پہنچ گیا ہے. وفد کے ارکان منگل کو واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچے, جہاں انہیں پنجاب رینجرز کے حکام نے خوش آمدید کہا. وفد میں بھارتی پنجاب کے وزیر بلدیات اور سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو بھی شامل تھے. اس موقع پر شلوار قمیض پہنے نوجوت سنگھ سدھو خاصے خوش دکھائی دیے اور اپنے مخصوص انداز میں شاعری کرتے رہے. ان کا کہنا تھا,
کردا یاد میں بیتیا دور آیا, اج ایدی زیارت میں کرن خاطر سونے یاراں دے شہر لاہور آیا. 71 سالاں دی اڈیق اج اس لانگے دے روپ دے وچ کنیاں ہی سمبھاوناواں لے کے آئی ہے, اور او سمبھاوناواں ساریاں امن امان دے نال بھریاں ہوئیاں نے, بارڈر کھلن دی آس دے نال بھریاں ہوئیاں نے. اے بابے دی مہر ہے کہ دو دیشاں دی جڑی نفرت ہے او ڈھیر ہو سکدی ہے.
صحافیوں سے گفتگو میں سدھو نے کہا کہ 12 کروڑ سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کے قیام کے اعلان سے بڑھ کر خوشی کی اور کوئی خبر نہیں ہو سکتی, اور اس پر وہ پاکستان کے وزیراعظم اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے, کچھ دیر میں پیش کریں گے. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کو جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک کے آئندہ سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت بھجوائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سفارتکاری کی سوچ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے, اور اب پالیسیاں عوام کی امنگوں کے مطابق تشکیل پاتی ہیں. واضح رہے کہ پاکستان نے سن 2016 میں سارک اجلاس کی میزبانی کرنا تھی, مگر بھارت نے اس اجلاس کا بائیک آؤٹ کیا تھا, جس کے سبب افغانستان, بنگلہ دیش اور بھوٹان نے بھی شرکت سے معذرت کر لی تھی, اور یوں اجلاس منسوخ کر دیا گیا تھا. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں نامعلوم چور پاکستان ہائی کمیشن کے قونصل سیکشن سے کمپیوٹر چرا کر لے گئے تھے. منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے ڈھاکہ میں پیش آنے والے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دفتر خارجہ نے بنگلہ دیش کے حکام سے واقعے پر احتجاج کیا ہے. افغانستان میں امریکی فوج نے بتایا ہے کہ شورش زدہ شہر غزنی میں بم پھٹنے سے اس کے 3 فوجی ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے میں ایک امریکی کانٹریکٹر زخمی ہوا ہے. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. کابل میں جاری مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمی فوجیوں اور کانٹریکٹر کو علاج کی غرض سے علاقے سے نکال لیا گیا ہے. افغانستان میں 3 روز پہلے ہلاک ہونے والے امریکی فوج کی لاش کو امریکہ واپس بھیج دیا گیا ہے. آرمی سارجنٹ جیسو کی لاش پیر کو دیر گئے ریاست ڈیلیور کے ڈوور ایئر فورس بیس پر پہنچی. محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 25 سالہ جیسو ہفتے کے روز ہل منصوبے میں ایک لڑائی میں ہلاک ہو گئے تھے. فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ جیسو تیسری مرتبہ افغانستان میں تعینات کیے گئے تھے جب ان کی ہلاکت ہوئی ہے. رائٹرز خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ افغان لیڈرز اور بین الاقوامی سفارتکار منگل کے روز جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں, جس میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ افغانستان کے لیے پیش کی جانے والی امداد اور حکمت عملی 17 سالہ جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے, اور کیا یہ غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے لیے راستہ فراہم کرے گی. افغانستان پر اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام افغان حکومت اور اقوام متحدہ نے مل کر کیا ہے, اور یہ ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے لیے سرگرم عمل ہے. باوجود کہ کوئی تازہ مالی وعدوں کی توقع نہیں ہے, لیکن کانفرنس میں عطیہ دہندگان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ ان 15.2 ارب ڈالر کے عطیات کے نتائج کا جائزہ لیں جن کا وعدہ 2016 میں برسلز میں ہونے والی پچھلی فنڈ ریزنگ کانفرنس میں کیا گیا تھا. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ عراق کے ساتھ ملک کی مغربی سرحد پر 6.3 کی قوت کے زلزلے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 700 سے زیادہ لوگوں کی مدد کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے جائیں گے. ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ زلزلے میں زیادہ تر متاثرین کو معمولی زخم آئے ہیں. صدر ٹرمپ نے جنوبی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کو امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے آنسو گیس استعمال کرنے کے اقدام کا دفاع کیا ہے. صدر ٹرمپ نے پیر کو دیر گئے ایک سیاسی جلسے میں اپنے حامیوں کو بتایا کہ ان کی انتظامیہ ان وسطی امریکی تارکین کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی جو امریکی میکسیکو سرحد کے راستے داخل ہونا چاہتے ہیں. ان کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب سان یاسترو کے علاقے میں جھڑپیں ہوئی ہیں. یہ سرحدی گزرگاہ امریکی شہر سانتیاگو کو میکسیکو کے شہر ٹیوانا سے علیحدہ کرتی ہے. روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ یوکرین کا مارشل اللہ کا نفاذ کا فیصلہ مشرقی یوکرین میں جارحانہ سرگرمیوں کو اشتعال دلا سکتا ہے. یوکرین کی پارلیمنٹ نے پیر کے روز ملک کے 17 میں سے 10 علاقوں میں بدھ کے روز سے مارشل اللہ نافذ کرنے کی منظوری دی تھی. امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ مولر نے پیر کو دیر گئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینفرٹ نے تفتیشکاروں سے جھوٹ بول کر وفاقی استغاثہ سے کیے گئے وعدے کو توڑا ہے. مینفرٹ نے, جو مختلف مالی جرائم پر 10 سال قید کا سامنا کر رہے ہیں, وعدہ کیا تھا کہ وہ ان تفتیشکاروں سے تعاون کریں گے جو 2016 کے انتخابات میں ٹرمپ مہم اور روسی مداخلت کے لیے ممکنہ گٹ جوڑ پر تفتیش کر رہے ہیں. لیکن مولر کا کہنا ہے کہ مینفرٹ نے اپنے وعدوں کو توڑا ہے اور جھوٹ اور جرائم سے وفاقی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے. ترکی نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی درخواست کی ہے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے, تفصیلی رپورٹ بھی اس میں پیش کی جائیں گی, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان مجوزہ کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کے لیے بھارت کا ایک وفد پاکستان پہنچ گیا ہے. وفد کے ارکان منگل کو واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچے, جہاں انہیں پنجاب رینجرز کے حکام نے خوش آمدید کہا. وفد میں بھارتی پنجاب کے وزیر بلدیات اور سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو، صحافی برکھا دت اور بھارتی پنجاب کی ریاستی اسمبلی کے رکن گرجیت سنگھ اوجلا شامل ہیں۔ لاہور سے اس بارے میں ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
واہگہ بارڈر کے راستے بھارتی وفود پاکستان پہنچے تو پنجاب رینجرز کے حکام نے انہیں خوش آمدید کہا۔ بھارتی پنجاب کے وزیر بلدیات اور سابقہ بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو شلوار قمیض پہنے پاکستان پہنچنے پر خاصے خوش دکھائی دیے اور اپنے مخصوص انداز بیان میں شاعری کرتے رہے۔ نوجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ عمران خان نے 3 ماہ پہلے جو بیج بویا تھا آج وہ پودا بن چکا ہے، اس سے زیادہ خوشی انہیں نہیں ہو سکتی اور نہ 12 کروڑ سکھ برادری کو۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور تمام افسران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
کردا یاد میں بیتیا دور آیا، اج ایدی زیارت میں کرن خاطر سونے یاراں دے شہر لاہور آیا۔ 71 سالاں دی اڈیق اج اس لانگے دے روپ دے وچ کنیاں ہی سمبھاوناواں لے کے آئی ہے اور وہ سمبھاوناواں ساریاں امن امان دے نال بھریاں ہوئیاں نے، بارڈر کھلن دی آس دے نال بھریاں ہوئیاں نے۔ اے بابے دی مہر ہے کہ دو دیشاں دی جڑی نفرت ہے وہ ڈھیر ہو سکدی ہے۔ اس تو ود خوشی نہ مینو مل سکتی سی، نہ 12 کروڑ نانک نام لیوا بھگتاں نوں ہو سکتی سی۔ میں رنی ہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب دا جنہاں نے 3 مہینے پہلاں اے بیج بویا سی، اج پودا اگیا ہے۔ پاکستان کالز اس اے کوریڈور آف پیس، آئی کال اٹ دی کوریڈور آف انفینٹ پاسبلٹیز۔ اس میں کرکٹ بھی آ گئی بھائی، میچ شروع ہونے چاہیے، کوئی بھی کلاکار جو ہے وہ جوڑنے والا ہے بھائی، وہ فاصلے مٹانے والا ہے، پل بنانے والا ہے، نفرت مٹانے والا ہے اور دونوں طرف اس کی عزت ہے۔
مشہور بھارتی صحافی برکھا دت بھی واہگہ کے راستے پاکستان پہنچی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرتارپور راہداری کا کھلنا ایک امن کی علامت ہے۔
جو ریلیشن شپ ہے دونوں دیشوں کی، ایک کمپلیکس ریلیشن شپ ہے، اس میں بہت سے مدعے ہیں، کئی باری اپ ہوتی ہے، کئی باری ڈاؤن ہوتی ہے، کئی باری 1 step forward ہوتی ہے، کئی باری 2 steps back ہوتی ہے۔ تو ابھی 1 step forward ہے، یہی امید کر سکتے ہیں کہ 2 steps back جلدی نہ جائے۔
بھارت کے صوبہ پنجاب کے رکن اسمبلی گرجیت سنگھ اوجلا واہگہ کے راستے احتراماً ننگے پاؤں پاکستان داخل ہوئے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے گرجیت سنگھ اوجلا نے کہا کہ وہ مقدس پانی لے کر پاکستان آئے ہیں، کیونکہ یہاں کی دھرتی دنیا بھر میں بسنے والی سکھ برادری کے لیے بہت مقدس ہے۔
ہرمندر صاحب تو، امرت سروور تو، ہر کی پوڑی تو جل لے کے آئے ہیں، کہ گرو نانک صاحب جی کا جڑا کل کوریڈور کھلن جا رہا، جڑا عمران خان جی کل ادگھاٹن کر رہے ہیں، وہ چیز کا چھڑکا کرنے واسطے، کیونکہ شانتی کا اپدیش دینا ہے ہرمندر صاحب، سانجی والتا کا اپدیش دینا ہے، وہ نیح جڑی سی وہ سنت میاں میر جی نے رکھی سی، سارے گرو صاحبان نے رکھوائی سی۔
وزیراعظم عمران خان بدھ کے روز پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ناروال کے قریب کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس کی تقریب میں بھارتی وفد سمیت پاکستان میں موجود سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے وفات ہے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
اقوام متحدہ کی طرف سے حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر روز اپنے خاندان اور ساتھی کے ہاتھوں لگ بھگ 137 خواتین قتل ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ رپورٹ میں پاکستان میں ایسے واقعات کا نشانہ بننے والی خواتین سے متعلق الگ سے کوئی عدد و شمار موجود نہیں ہیں، تاہم پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان میں ہونے والی قانون سازی کے باوجود ملک میں ہر سال ایسی سینکڑوں خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
منشیات و جرائم کے کنٹرول سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کی طرف سے عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اتوار کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 87,000 خواتین قتل ہو جاتی ہیں اور ان میں لگ بھگ 50,000 خواتین اپنے خاندان کے افراد یا اپنے قریبی ساتھی کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ منشیات و جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر یوری فیدوتوف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگرچہ دنیا میں قتل ہونے والے افراد میں زیادہ تر مرد ہیں، تو ہم ان کے بقول صنفی عدم مساوات، امتیازی اور منفی سماجی رویوں کی وجہ سے ایسے واقعات کا خواتین بھی نشانہ بن رہی ہیں۔ اگرچہ رپورٹ میں پاکستان میں قتل ہونے والی خواتین سے متعلق الگ سے کوئی اعداد و شمار مرتب نہیں کی گئی ہیں، تاہم خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں ہر سال سینکڑوں خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ حقوق نسواں کمیشن پنجاب کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
अभी हाल ही में कमीशन ने एक स्टडी की है तो उसने पता ये चला है कि तकरीबन 90% खवातीन की शादी के फैसले उनके घर वाले करते हैं जिसमें कि उनका हाथ कई दफा बिल्कुल नहीं होता। सो जब वो खवातीन अपना मर्जी जाहिर करने की कोशिश करती हैं तो फिर वो उसको गैरत के नाम पे कत्ल करने की धमकी भी दी जाती है और दी भी जाती है।
तहम फौजिया वकार ने मजीद कहा कि हालिया सालों में गैरत के नाम पे कत्ल के वाकयात के सिद्देबाब के लिए की जाने वाली कानून साजी के बाद ऐसे वाकयात से निमटने में मदद मिली है। तहम उनके बकौल समाजी और माशर्ती सतह पर अब भी मुअस्सर इकदामात करने की जरूरत है।
मैंने पहले भी इसकी तरफ इशारा किया कि ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी होने वाली हैं। एक तरफ कानून का सख्त होना, दूसरी तरफ उसका इतलाक करने वालों की जहनियत बदलना और उन घरानों की जहनियत बदलना जो खवातीन को अपना हक इस्तेमाल करने पे कत्ल करने का मजाज ना समझें और उनकी फैसला साजी को एक सरकशी ना समझें।
खवातीन के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म कारकुनों का कहना है कि अगरचे हालिया सालों में हुकूमत ने खवातीन के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए कानून साजी करने के साथ साथ कई इंतजामी इकदाम भी किए हैं, तहम उनके बकौल सूरत हाल में उसी सूरत बेहतरी आ सकती है जब औरतों से मुतल्लिक समाजी रवैयों में मुस्बत तब्दीली आएगी। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में इस साल आम इंतखाबात के बाद बरसरे इख्तदार आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज अहम रहनुमाओं ने जनूबी पंजाब सूबे से पहले इस इलाके के लिए अलहदा सिविल सब सेक्रेटेरिएट के क्याम का इंदिया दिया है। मुल्तान से एम जे गोपांग की रिपोर्ट।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुलाई 2018 के इंतखाबात में अपने मंशूर में जनूबी पंजाब सूबे के कयाम का वादा किया था और इन इंतखाबात में जनूबी पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उसे वाजह बर्तरी भी मिली, लेकिन विफाक और पंजाब में उसे दो तिहाई अक्सियत नहीं मिल सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले बनने वाले जनूबी पंजाब सूबा महाज की भी सपोर्ट मिली और बाद में ये महाज पीटीआई में जम हो गया और उसके कई अहम रहनुमा इस वक्त कई अहम वजारतों पर फाइज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद अपने 100 दिन के जिस प्लान का ऐलान किया था उसमें जनूबी पंजाब सूबे के क्याम के हवाले से दो वजरा पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम की गई थी जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो सूबे के क्याम के लिए इत्तफाक राय पैदा करे। इसी तरह की एक कमेटी इंतजामी हवाले से पंजाब की सतह पर भी कायम की गई। इन दो कमेटियों की रिपोर्ट अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन पीटीआई के बाज अहम रहनुमाओं के बयानात सामने आए हैं जिसमें उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क्याम के इम्कान को जाहिर किया है। जहांगीर तरीन भी उन अहम रहनुमाओं में से एक हैं।
सबसे पहले हम एक अगले माली साल के शुरू में शुरू तक एक बाकायदा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में कायम कर देंगे।
सूबे के क्याम की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन लगता ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सूबे के क्याम से पहले अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की जरूरत पड़ेगी। मुस्लिम लीग कायदे आजम के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि उन्हें जनूबी पंजाब सूबे पर एतराज नहीं, लेकिन वो बहावलपुर सूबा चाहते हैं। तारिक बशीर चीमा का ये कहना है,
हमारा एक मुतालबा है जो आज का नहीं है, ये जनूबी पंजाब से हमें कोई इख्तलाफ नहीं, बनाए सूबा। हम कह रहे हैं कि बेशक दो सूबे बना दें जनूबी पंजाब के, हमें कोई इतराज नहीं। हम तो भाई अपना कह रहे हैं कि भावलपुर को माफी दे दी जाए, इसलिए कि हम इन वडेरों के साथ, जगीरदारों के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते।
दूसरी तरफ सराय की कौम परस्त तंजीमें भी ये चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वादे को ना भूले। सराई की तहरीक और सूबा इशू पर नजर रखने वालों के ख्याल में दो तिहाई अक्सियत न रखने के बावजूद तहरीक इंसाफ अगर पहले सिविल सब सेक्रेटेरिएट कायम कर देती है तो ये भी सूबे की तरफ एक अहम पेशरफ्त होगी। इस बारे में मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अक्रम ईरानी का कहना है कि
अभी चूंकि गवर्नमेंट को इत्तेफाक राय पैदा करने में वक्त लगेगा तो यकीनी तौर पर ये एक, मैं समझता हूँ, अहम कदम है कि अगर ये सेक्रेटेरिएट बना देते हैं तो हम तवक्को कर सकते हैं कि आगे दो तीन साल में ये सूबे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो इनके अपोजिशन पार्टियों के साथ बातचीत भी नहीं शुरू हुई, कोई अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, तो इन्हें वक्त लगेगा थोड़ा पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन बेहतर करने में।
अगर पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत को सामने रखा जाए तो पीटीआई के लिए ये निस्बतन आसान लग रहा है कि वो सूबे के क्याम से पहले कम अज कम सेक्रेटेरिएट का ऐलान करके जनूबी पंजाब सूबे के इशू के साथ अपनी संजीदगी को जाहिर करे। एमजे गोपांग, उर्दू वीओए, मुल्तान।
रूस ने मंगल के रोज कहा है कि यूक्रेन का मार्शल लॉ के निफाज का फैसला मशरकी यूक्रेन में जारहाना सरगर्मियों को इश्तियाल दिला सकता है। इससे ایک روز پہلے پیر کے روز یوکرین کی پارلیمنٹ نے ملک کے 17 میں سے 10 علاقوں میں بدھ کے روز سے 30 روز کے لیے مارشل لا نافذ کرنے کی منظوری دی تھی۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب روسی کوسٹ گارڈ جہازوں نے بحیرہ اسود میں یوکرین کے 2 جنگی کشتیوں اور 1 ٹک بوٹ پر فائرنگ کی اور پھر انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
پہلے سے ہی بے چینی کے شکار اس علاقے میں اتوار کے روز کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب روس نے بحیرہ اسود میں یوکرین کے 3 جنگی بحری جہازوں پر فائرنگ کی اور پھر عملے سمیت انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کاروائی میں کم از کم 6 یوکرینی فوجی زخمی ہوئے جبکہ باقی کا عملہ روس کی تحویل میں ہے۔ یوکرین نے اپنے عملے کی فوری رہائی اور واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کشیدگی کے باعث یوکرین کے صدر نے مارشل لا کے نفاذ کا مطالبہ کیا تھا۔ روس کے صدر پیٹرو پیروشینکو کے الفاظ، بطور صدر اور یوکرین کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے چند گھنٹے پہلے میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور 28 نومبر سے صبح 9 بجے سے پورے یوکرین میں مارشل لا نافذ ہوگا۔ روس نے ہمارے ملک کے خلاف گزشتہ 5 سال سے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن یوکرین کے فوجی جنگی جہازوں پر حملہ کر کے اس تنازع کو ایک نئی سطح پر لے جایا گیا ہے۔ پارلیمان نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے مارشل لا کی منظوری دے دی۔ سن 2014 کے بعد پہلی مرتبہ یوکرین میں مارشل لا کا نفاذ ہوا ہے۔ نیٹو اور دیگر مغربی شراکت داروں نے یوکرین کی حمایت کرتے ہوئے روس کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹالٹنبرگ کا کہنا تھا، یوکرین کے بحری جہازوں اور نیوی کے عملے کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کا کوئی جواز موجود نہیں تھا، اس لیے ہم روس سے فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تحویل میں لیے گئے یوکرین کے عملے اور جہازوں کو فوری طور پر چھوڑ دے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صبر سے کام لیا جائے۔ ادھر نیو یارک میں یوکرین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کو صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ نکی ہیلی کا کہنا تھا،
یونائیٹڈ سٹیٹس ول مینٹین اٹس کرائمیا ریلیٹڈ سینکشنز اگینسٹ رشیا،
امریکہ روس کے خلاف کرائمیا سے متعلقہ پابندیوں کو جاری رکھے گا۔ روس کی جانب سے مزید کشیدگی سے معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ روس کو فوری طور پر اپنے غیر قانونی طرز عمل کو ترک کرنا ہوگا اور تمام ریاستوں کے بحری حقوق اور آزادیوں کا احترام کرنا ہوگا۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے جہازوں نے جان بوجھ کر انہیں مشتعل کیا۔ روسی حکام نے صدر پوروشینکو پر مارشل لا نافذ کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ مارچ میں منعقد ہونے والے انتخابات سے پہلے اپنی کمزور پڑتی ساکھ اور مقبولیت کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
آج فکر فن میں آپ سنیں گے بھارت کے اسکرپٹ رائٹر، افسانہ نگار اور فلم ڈائریکٹر سندیپ اے ورما سے بات چیت۔ شیخ اپنی دیکھ یوں نہ پھیک، اب تھم کے سندیپ، بالی ووڈ میں اپنے سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
میں ویسے اوریجنلی دلی سے ہوں، پیرنٹس کا، ایکسٹینڈیڈ فیملی کا کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا فلم انڈسٹری کو لے کر۔
صحیح۔
थिएटर का मुझे शौक था, लिखने का मुझे शौक था बचपन से, लेकिन जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि ऐसे शौक जो हैं, हमारी नानी कहती थी, मैं गाना भी गाता था बचपन में, तो मेरी नानी कहती थी गाना तो मेरा पड़ोसी भी गाता है तो काम क्या करेगा। फिर जो आर्टिस्टिक शौक होते हैं हमारी फैमिली में इंकरेज नहीं होते हैं, हमारी फैमिली में सब मैनेजमेंट एरियाज में है और गवर्नमेंट सर्विस में है और या तो इंडिया के बाहर जाके अमेरिका या इंग्लैंड में जाके अच्छी नौकरी करते हैं। तो इस हिसाब से मैंने भी इंजीनियरिंग की, फिर मैंने मैनेजमेंट किया और ये छुप छुप छुपा के मैंने ये शौक बिना अपने पेरेंट्स को बताए थिएटर में करता गया और मैं कहानियां लिखता गया। कई बार मैं दूसरे नामों से अखबारों में कहानियां अपनी छपवाता था ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं और मेरी कहानियां बहुत सी कहानियां जो हैं इंडियन न्यूज़पेपर्स में अंग्रेजी में अलग अलग नामों से छपी हैं।
बॉलीवुड में आज तक कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं संदीप ने बताया?
जी मैं उनमें से हूँ जो बॉलीवुड में बहुत रेगुलरली काम नहीं करते हैं।
सही।
मैं सिर्फ वो कहानियां करने की कोशिश करता हूँ जो 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 मुझे बहुत पसंद आती हैं या जो मैं खुद लिखता हूँ या मेरे दिल को छू जाती हैं। फिल्म मेकिंग एक तरह से मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है।
कौन पंप वाला मिलावट नहीं करता बोल?
हो सकता है लेकिन मेरी एरिया में नहीं होगी।
ओ गांधी जी बोले।
गांधी जी ने तो गोली खाई थी, क्या तू खाएगा गोली?
अपनी पहली फीचर फिल्म मंजुनाथ के बारे में संदीप वर्मा का कहना था कि ये सच्ची कहानी पर मबनी एक ऐसी फिल्म है जिसे कई मुकाबलों में शामिल किया गया।
मंजुनाथ एक सच्ची कहानी है जो एक यंग लड़का था जिसने करप्शन के खिलाफ एक मुहिम रचा और उसकी जान ले ली गई इंडिया में और बहुत बड़ा केस हुआ था इस चीज को लेकर और वो फिल्म पूरे वर्ल्ड वाइड काफी अक्लेम हुई थी, बहुत से इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी गई थी और इंडिया में भी काफी रिलीज हुई, फिल्म ने पिकअप किया।
अब बजाओ तू तो नहीं बैठकर अपने शराफत की, तुम लोगों को जितना उठाओ ना तुम उतना ही औकात में आता।
वो कहती हैं कि ज्यादातर फीचर फिल्में और प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऑनलाइन रिलीज किए हैं क्योंकि वो समझती हैं कि आजकल के नौजवान ऑनलाइन चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें आसानी से मौका मिलता है जो डायरेक्टर्स और हीरोज के खानदान से ताल्लुक रखते हों। संदीप ने इस बात की तायद करते हुए कहा,
जो ऊपर चढ़ जाता है वो फिर अपनी फैमिली को प्रमोट करना शुरू कर देता है। इसमें दुख की बात ये है कि जो बाहर वालों को मौका कम मिलता है और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ऑडियंस को जो बेस्ट टैलेंट है वो ऑडियंस उस चीज को विटनेस नहीं कर पाती है।
थैंक यू सो मच संदीप वर्मा जी।
थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन वॉइस ऑफ अमेरिका। गड़बड़ है, गड़बड़ में लौटाना है, उल्लू बनकर बनाओ उल्लू
रोज। आपने गुफ्तगू सुनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के हिदायतकार, स्क्रिप्ट राइटर और कहानी नवीस संदीप ए वर्मा की। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
साल सन 2008 में एशियाई ममालिक के इलाकाई तआवुन की तंजीम सार्क के 8 मुल्की इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि नई दिल्ली में सार्क यूनिवर्सिटी कायम की जाए, लेकिन भारत के एक अरसे से हरीफ चले आने वाले मुल्क पाकिस्तान के लिए इस यूनिवर्सिटी में दाखला कई वजूहात के सबब आसान नहीं था, मगर इस साल पाकिस्तान से 5 तालिबे इल्म यहाँ दाखिला लेने में कामयाब हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए रेतिल जोशी ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया और इन तालिब इल्मों से गुफ्तगु की, उनकी रिपोर्ट।
अस्सलाम वालेकुम मामी जी।
वालेकुम सलाम।
कुड़िया ने मेनु कह रहे हैं तुम्हारे
दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जारी इस वीडियो कॉल ने दिल्ली और गुजरावाला के दरमियान फासले को बहुत कम कर दिया है। पाकिस्तान से दिल्ली पढ़ने आए सूफियान जिया के घर वाले अपने बेटे की नज़र से उस मुल्क को देख पा रहे हैं जहाँ उनकी जड़ें थी।
मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडिया से ही थे, तो वो एक वो भी फैक्टर था कि जो वहाँ की मिट्टी है वो मेरे जिस्म में है और मैं वो नहीं देख पाता हूँ तो कितना तकलीफ दे है।
कराची की मलिहा को भी सूफियान की तरह सरहद पार की दुनिया का तजस्सुस यहाँ खींच लाया।
मेरा हमेशा से दिल था कि मैं यहाँ पे आऊँ क्योंकि बस एक फैसिनेशन भी होती है कि बॉर्डर पार कैसे हैं लोग।
सूफियान और मलिहा उन 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में से हैं जो इस साल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सार्क मुल्कों के बच्चों को खित्ते में ही उम्दा तालीम देने के मकसद से 2010 में ये यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। इसकी कैपिटल कॉस्ट और तकरीबन 50% ऑपरेशनल कॉस्ट भारत उठाता है, जबकि बाकी मुल्क इसमें एक तयशुदा हिस्सा देते हैं। अपना हिस्सा ना देने की वजह से पाकिस्तान से 2017 में एक भी तालिब इल्म को वीजा नहीं दिया गया।
That should not be the cause for stopping the visa of a student. Lekin is saal, Pakistan has also given most of its share. Thoda sa bachta hai, wo bhi aa hi jayega.
Students ko yahan ek dusre ke zariye pure junubi Asia ko samajhne ka mauka to milta hi hai. In mulkon ke aapas ke maslon ko bhi ye naye nuktae nazar se dekh paate hain.
Hum aapas mein bas gul mil se gaye hain, koi masla nahi hai. Ek rivalry ke bhi maine kuch suna hi nahi hai abhi tak.
Pichle 22 saalon mein maine jo kuch bhi dekha hai, jo kuch bhi samjha hai baaki desh ko leke, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के, वो सब चीजें वैसी नहीं होती हैं।
क्या सोचती थी आप? और
मैं सोचती थी वो लोग बहुत रूड होते होंगे, ऐसा मेरा सोचना था, लेकिन वो लोग बहुत स्वीट होते हैं।
2016 में इस्लामाबाद में सार्क सरबराह इजलास के मुलतवी होने के बाद से अब तक इन मुल्कों की क्यादत इजलास के लिए साथ नहीं बैठी है, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में इनके स्टूडेंट्स के मिलने का सिलसिला जारी है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।
पाकिस्तान में 7:30 भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हर जरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। 90 दिन में तब्दीली लाने का दावा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 100 दिन होने वाले हैं। पाकिस्तानी तारिकीन वतन PTI की हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं, ये जानने की कोशिश की है हमारी साथी शहनाज नफीस ने, उनकी रिपोर्ट।
एक पाकिस्तान निजाद अमरीकी तुफेल अहमद कहते हैं कि खारिजा पॉलिसियां हो या फिर अंदरूनी मामलात, उनकी नज़र में इमरान खान की हुकूमत दुरुस्त समत जा रही है।
मुझे बड़ी खुशी है कि जो कुछ मैंने पिछले दिनों में 100 दिनों में देखा, जिस तरह से PTI ने मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल को डील किया, जिस तरीके से इन्होंने दूसरे मुल्कों का दौरा किया, सऊदी अरेबिया का, चाइना का, मलेशिया का, UAE का, और जिस तरह से मुल्क के जो डेट के जो सारे मसाइल थे उनको हैंडल किया, जिस तरीके से लोगों के रहाइश के इंतजाम के लिए सारे प्रोग्राम शुरू किए, जिस तरह से अखराजात में नुमाया कमी की हर इलाके में, और जिस तरीके से सारे सेक्टर्स को, पानी के सेक्टर को, मुख्तलिफ सेक्टर को डील किया, तो मुझे बड़ी उम्मीद बढ़ गई है। और इंशाल्लाह अगर ये बंदा रह गया और तो काफी मुल्क के मसाइल बेहतर होंगे और हालात बेहतर होंगे लोगों के, और इसीलिए हम इन नेक नमूनाओं के साथ 100 दिन गुजर जाने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में इससे ज्यादा तरक्की आगे आएगी।
ब्रसल्स से सीनियर सहावी खालिद फारूकी PTI की हुकूमत के पहले 100 दिन से ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आते। उनका कहना है कि PTI हुकूमत के पास अपने वादों पर अमल दरामद करने के लिए कोई प्लान नहीं है।
ओवरसीज के बारे में भी उन्होंने जिस तरह का डिली डाली पॉलिसीज बनाई है, उनसे 200 बिलियन तो वो मांग रहे थे कि लोग आके उनका चला दें काम, लेकिन उनके लिए एज सच को पॉलिसीज नहीं निकली जिससे लगे कि उनके घरों पे कब्जा या उनके फैसिलिटेशन या आने जाने में सहूलियात या वो पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल का शिकार है उससे को बेहतरी आ सके, को ओवरसीज का बैंक बने, को पैसे भेजने के लिए कोई बैंक के जरिए कोई कार्ड बने जिसके जरिए लोग पैसे भेज सके, या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई न्यूक्लियाई तब्दीलियां हो जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। आप इन्वेस्टर को वैसे ही तो नहीं बुला सकते जब तक उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ना हो, तो मुझे वो कोई न्यूक्लियाई तब्दीलियां नजर नहीं आई। उनका जो मिनिस्टर लगाया उन्होंने ओवरसीज का, वो ECL में उनका नाम है, वो मुल्क से बाहर ही नहीं जा सकता या वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगत रहा है, उसकी दोहरी शहरियत है, तो ये इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में उनको पहले सोचनी चाहिए थी।
अमरीकी तजियाकार तुफेल अहमद की नज़र में मुल्क से बाहर पाकिस्तानियों को पहले 100 दिनों में तवज्जो ना देने की वजह पाकिस्तान की गंभीर अंदरूनी सूरत हाल है। सऊदी अरब से तजियाकार अमीर मोहम्मद खान का कहना है कि किसी हुकूमत की अहली या ना अहली का अंदाजा उसकी 100 दिनों की कारकर्दगी की बुनियाद पर लगाना मुनासिब नहीं। वो कहते हैं कि मईशत पाकिस्तान का बड़ा मसला है जिस पर पहले 100 दिनों में हुकूमत ने तवज्जो दी है।
मईशत के हवाले से सारा जोर लगाया है, चाइना, सऊदी अरब और दीगर ममालिक से पाकिस्तान की मईशत की दुरुस्ती के लिए उन्होंने फंड्स फराहम करने की बात की है। उसके अलावा जो अंदरूनी सूरत हाल है वो दुगुनी खराब होती जा रही है, और अब आप देखेंगे कि दोबारा से हमारे टेररिज्म और सब चीजें हो रही हैं, उसकी वजह भी वही है कि जब हम बात करते हैं चाइना से, सऊदी अरब से, दीगर ममालिक से, तो वो कुवतें जो कि पाकिस्तान के मामलात के खिलाफ है, पाकिस्तान को माशी बदहाल देखना चाहती हैं, वो इस काम पर दोबारा शुरू हो गई है। उसके लिए अंदरूनी मैं समझता हूँ कि कंट्रोल कोई नहीं है।
शहनाज नफीस, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب اکثر اضلاع کے لوگوں کا انحصار سرحد کے ذریعے ہونے والے کاروبار پر ہے، تاہم بعض اوقات ان سرحدوں پر حکام کڑی سختی شروع کر دیتے ہیں جس سے ان اضلاع کے لوگوں میں بے روزگاری بڑھ جاتی ہے۔ اسی حوالے سے سنتے ہیں ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر روزانہ اجرت پر کام کرنے والے محنت کش، جن کو مقامی اصطلاح میں لگڑی برادری یعنی غریب و بے سہارا لوگ کہا جاتا ہے، کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک بار پھر بے روزگار ہو گئے ہیں، جس کی وجوہات لگڑی اتحاد کے بقول پاکستان کی حکومت کی طرف سے افغانستان سے پیدل، موٹر سائیکل، ہتھریڑی کے ذریعے چمن بان لانے کی اجازت نہ دینا ہے۔ اتحاد کے رہنماؤں نے وفاقی حکومت سے اپیل کی ہے کہ برادری کے 30,000 خاندانوں کو مزید فاقہ کشی سے بچانے کے لیے افغانستان سے دوسرے تاجروں کا مال پاکستان مزدوری کی خاطر لانے کے لیے علاقے کی غربت اور بے روزگاری کو مد نظر رکھ کر قواعد و ضوابط نرم کیے جائیں۔ پاک افغان سرحد پر مالبرداری کا کام کرنے والے لگڑی اتحاد کے صدر ابیب الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر کام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ضلع کے لوگ بے حد پریشان ہیں۔
تقریباً ہماری یونین کی تعداد کے ارکان جو کام کا مزدوری کر رہے 6,000-7,000 ہیں، جو بارڈر سے روزانہ چمن تک موٹر سائیکل پہ، ریڑی پہ، اس چیز پہ لاتے ہیں، اکثر تو کندھوں پہ لاتے ہیں۔ تقریباً ہم 4 آدمی کو جانتے ہیں کہ اس نے مجھ کو بتایا کہ یار ہم تو 400 روپے کماتے ہیں، ہم تو ٹیبی ہو گیا، 100 کلو وزن سے تقریباً 2 کلومیٹر ہم پیدل لاتے ہیں، خدا رہا ہم پر رحم کرے۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کے رواں سال فروری میں جاری کیے گئے ایک رپورٹ میں بلوچستان کو ملک کے دیگر 3 صوبوں کے مقابلے میں غریب ترین صوبہ قرار دیا گیا ہے، جہاں صوبے کے 75% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صوبے کے غریب ترین اضلاع میں سے ضلع قلعہ عبداللہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں رپورٹ کے مطابق 96% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ پاک افغان سرحد پر روزانہ اجرت پر کام کرنے والے 15 سالہ عدیت اللہ نے VOA کو بتایا کہ علاقے میں دوسرا روزگار نہ ہونے کے باعث وہ یہ سخت کام کرنے پر مجبور ہیں۔
ہمارے باپ تو نہیں، وہ مر گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہے اور چھوٹے چھوٹے بہن ہے، بس ہمارا یہ کام ہے، 2-3 کمبل اٹھایا، ہمارا یہ گزارش ہے، میرے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ہم اور کوئی کام نہیں کرتا، یہ ہمارے کام ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، فیکٹری بھی نہیں ہے، ہم ادھر کام کر رہے ہیں، نوکری بھی نہیں ہے۔
1997 کی مردم شماری کے مطابق بلوچستان کے سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ و چمن کی کل آبادی 7.5 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ ضلع حالیہ خشک سالی کی لہر سے بری طرح متاثر ہوا ہے، جہاں ضلع کے ہزاروں زمینداروں نے بارشیں نہ ہونے اور زیر زمین پانی ختم ہونے سے مختلف مواجات کے لاکھوں درخت کاٹ دیے ہیں، جس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی بے روزگار ہو گئی ہے اور متبادل روزگار کے لیے تاحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
صدر ٹرمپ نے جنوبی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آنسو گیس استعمال کرنے کے اقدام کا دفاع کیا ہے۔ امریکہ اور میکسیکو کی حکومتوں نے سرحد کی دونوں جانب بہت سے تارکین وطن کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ وہ تشدد کا راستہ اپنانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیٹسی ویٹ کا سکوارا کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چلانی۔
گزشتہ ہفتے کے آخر میں امریکہ کے سرحدی محافظوں نے سینکڑوں تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے برسائے۔ ان تارکین وطن میں بچے بھی شامل تھے اور وہ میکسیکو کے شہر تیہوانا سے سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی اہلکاروں کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کے قافلے میں شامل لوگوں نے ان پر پتھر پھینکے۔ صدر ٹرمپ نے ان تارکین وطن کو روکنے کے لیے سرحدی محافظوں کی مدد کے لیے ہزاروں فوجی روانہ کیے تھے۔ انہوں نے محافظوں کی طرف سے تارکین وطن پر آنسو گیس کے استعمال کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
They had to use because they were being rushed by some very tough people and they used tear gas and here's the bottom line, nobody's coming into our country unless they come in legally.
انہیں یہ استعمال کرنی ہی تھی کیونکہ انہیں کچھ بہت سخت لوگوں کا سامنا تھا، لہٰذا انہوں نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہاں آنے کے لیے قانونی طریقہ استعمال نہ کرے۔ تیہوانا کی پولیس نے غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے درجنوں تارکین وطن کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کا کہنا ہے کہ اس نے بھی 69 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان ہزاروں لوگوں میں جنوبی امریکہ کے ملک ہونڈورس کا ایک شخص ارلن ہواریز بھی شامل ہے جو غربت سے تنگ آ کر اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ اس کا کہنا تھا،
We have to use force to pressure Trump into letting us in. It's a lie that they will fix the paperwork process because there are too many of us.
ہمیں امریکہ داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے صدر ٹرمپ کو مجبور کرنے کی خاطر طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ یہ جھوٹ ہے کہ وہ کاغذی کارروائی کو درست کریں گے کیونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سیاسی پناہ دینے کے نظام کو مؤثر طور پر بند کرتے ہوئے خود یہ بحران پیدا کیا ہے۔ سدرن پاورٹی لا سینٹر کی میلیسا کرو کہتی ہیں،
By using tear gas, the Trump administration is preventing people from even approaching the border between ports of entry.
وہ کہتی ہیں، آنسو گیس کے استعمال سے ٹرمپ انتظامیہ لوگوں کو داخلے کے مقامات کے درمیان واقع سرحد تک پہنچنے سے بھی روک رہی ہے۔ اس کے لیے جو وجہ وہ بتاتے ہیں اور طویل عرصے سے ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو امریکہ میں داخلے کے سرحدی مقام پر سیاسی پناہ کے لیے درخواست دینے کے لیے پیش ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز ایک مرتبہ پھر اعلان کیا کہ وہ 3,000 کلومیٹر طویل امریکہ میکسیکو سرحد کو بند کر دیں گے۔ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر کانگریس نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر باڑ لگانے کے لیے مالی وسائل کی منظوری نہ دی تو وہ وفاقی حکومت کو ہی بند کر دیں گے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانوی پارلیمان 11 دسمبر کو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ وزیراعظم تھریسا مے اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے بریگزٹ معاہدے کی منظوری دے یا اسے مسترد کر دے۔ مزید تفصیلات مائیکل باؤمن کی اس رپورٹ میں، سادیہ اسد کی زبانی۔
تھریسا مے نے پیر کے روز قانون سازوں کو خبردار کیا کہ اگر پارلیمان اس معاہدے کو مسترد کرتی ہے تو اس کا مطلب برطانیہ کو اندھے کنویں میں دھکیلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا،
I'm looking ahead to December the 11th and to when this house will be faced with
میں 11 دسمبر کی منتظر ہوں جب اس ایوان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ برطانوی عوام کی رائے دہی کے مطابق عمل درآمد کرے گا اور اس معاہدے کی پاسداری کرے گا جو نہ صرف اس حق رائے دہی کا تحفظ کرتا ہے بلکہ روزگار کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے کے۔ مے کی اپنی قدامت پسند حکومت میں اور حزب اختلاف کی جماعت دونوں میں موجود ناقدین نے بریگزٹ معاہدے کے خلاف ووٹ دینے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ تاہم اس بات کے تھوڑے بہت شواہد موجود ہیں کہ وزیراعظم کے پاس آئندہ ماہ دارالعوام میں ہونے والی ووٹنگ میں اس معاہدے کی منظوری کے لیے کافی حمایت موجود ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کچھ خبریں آپ کے لیے۔ ایک بار پھر پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کو جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک کے آئندہ سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت بھجوائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سفارتکاری کی سوچ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے اور اب پالیسیاں عوام کی امنگوں کے مطابق تشکیل پاتی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان نے سن 2016 میں سارک اجلاس کی میزبانی کرنا تھی، مگر بھارت نے اس اجلاس کا بوائیک آؤٹ کیا تھا جس کے سبب افغانستان، بنگلہ دیش اور بھوٹان نے بھی شرکت سے معذرت کر لی تھی اور یوں اجلاس منسوخ کر دیا گیا تھا۔ انگریزی اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خطاب کے دوران بتایا کہ پاکستان آئندہ سارک اجلاس میں بھارت کے وزیراعظم کو مدعو کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اپنے پہلے خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ اگر بھارت نے ایک قدم آگے کی جانب بڑھایا تو پاکستان دو قدم آگے بڑھے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ لڑ چکا ہے، لہذا تعلقات ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے 28 نومبر کو پاکستان میں کرتارپور سرحد پر راہداری کی تعمیر کے افتتاح کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کے میڈیا کو بھی اس تقریب کی کوریج کی دعوت دی گئی ہے کیونکہ پاکستان کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رکھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سفارتکاری تبدیل ہو چکی ہے اور ان کے بقول اب پالیسیاں شہریوں کے جذبات اور ان کی خواہشات پر بنائی جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں نامعلوم چور پاکستانی ہائی کمیشن کے قونصل سیکشن سے کمپیوٹر چرا کر لے گئے ہیں۔ منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے ڈھاکہ میں پیش آنے والے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دفتر خارجہ نے بنگلہ دیش کے حکام سے واقعے پر احتجاج کیا ہے۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن دارالحکومت کے سفارتی علاقے میں واقع ہے جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوتے ہیں۔ پاکستان نے اتنی سخت سیکیورٹی والے علاقے میں چوری کی واردات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہائی کمیشن کے قونصل سیکشن سے کمپیوٹر چوری ہونے کے بعد فوری طور پر ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور بنگلہ دیش کے دفتر خارجہ کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا ہے کہ ہائی کمیشن کو زیادہ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ پاکستان نے اس واقعے پر بنگلہ دیش کی حکومت اور پاکستان میں مقیم بنگلہ دیش کے سفارتی حکام سے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بطور میزبان بنگلہ دیش کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ہائی کمیشن کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش سے چوری کے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے، تحقیقاتی رپورٹ پاکستان کو دینے اور ملزمان کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ افغانستان میں امریکی فوج نے بتایا ہے کہ شورش صدر شہر غزنی میں بم پھٹنے سے اس کے 3 فوجی ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے میں ایک امریکی کانٹریکٹر زخمی ہوا ہے۔ کابل میں جاری مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمی فوجیوں اور کانٹریکٹر کو علاج کی غرض سے علاقے سے نکال لیا گیا ہے۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان میں 3 روز پہلے ہلاک ہونے والے امریکی فوجی کی لاش کو امریکہ بھیج دیا گیا ہے۔ آرمی سارجنٹ لینڈرو ایس جیسو کی لاش پیر کو دیر گئے ریاست ڈیلیور کے ڈوور ایئر فورس بیس پر پہنچی۔ محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے کہا کہ 25 سالہ جیسو ہفتے کے روز ہلمند صوبے میں ایک لڑائی میں ہلاک ہو گیا تھا۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ جیسو تیسری مرتبہ افغانستان میں تعینات کیا گیا تھا جب اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ افغان لیڈرز اور بین الاقوامی سفارتکار منگل کے روز جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ افغانستان کے لیے پیش کی جانے والی امداد اور حکمت عملی 17 سالہ جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے اور کیا یہ غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے لیے راستہ فراہم کر رہی ہے۔ افغانستان پر اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام افغان حکومت اور اقوام متحدہ نے مل کر کیا ہے اور یہ ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ باوجود کہ کوئی تازہ مالی وعدوں کی توقع نہیں ہے، لیکن کانفرنس میں عطیہ دہندگان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ ان 15.2 ارب ڈالر کے عطیات کے نتائج کا جائزہ لیں جن کا وعدہ 2016 میں برسلز میں ہونے والی پچھلی فنڈ ریزنگ کانفرنس میں کیا گیا تھا۔ روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ یوکرین کا مارشل لا کے نفاذ کا فیصلہ مشرقی یوکرین میں جارحانہ سرگرمیوں کو اشتعال دلا سکتا ہے۔ یوکرین کی پارلیمنٹ نے پیر کے روز ملک کے 17 میں سے 10 علاقوں میں بدھ کے روز سے مارشل لا نافذ کرنے کی منظوری دی تھی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ مولر نے پیر کو دیر گئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینفرٹ نے تفتیشکاروں سے جھوٹ بول کر وفاقی استغاثہ سے کیے گئے وعدے کو توڑا ہے۔ مینفرٹ نے جو مختلف مالی جرائم پر 10 سال قید کا سامنا کر رہے ہیں وعدہ کیا تھا کہ وہ ان تفتیشکاروں سے تعاون کریں گے جو 2016 کے انتخابات میں ٹرمپ مہم اور روسی مداخلت کے لیے ممکنہ گٹھ جوڑ پر تفتیش کر رہے ہیں۔ لیکن مولر کا کہنا ہے کہ مینفرٹ نے اپنے وعدوں کو توڑا ہے اور جھوٹ اور جرائم سے وفاقی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور بارڈر کھولنے اور گردوارہ کرتارپور صاحب تک رسائی دینے کے فیصلے پر امریکہ میں مقیم سکھ کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور انہوں نے سرحد کھولنے پر دونوں ممالک کے سربراہوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے توقع کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کا یہ قدم باہمی تعلقات کی بہتری کا ذریعہ بنے گا۔ واشنگٹن کے قریب ورجینیا کے علاقے میں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی جاری 549ویں جنم دن کی تقریبات میں پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کے اس فیصلے پر کس طرح خوشی کا اظہار کیا گیا، اس بارے میں اسفر امام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی 549ویں جنم دن کی یہ تقریب ریاست ورجینیا میں 1979 میں قائم ہونے والے اس پہلے گردوارا میں منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں سکھ خواتین، مرد اور بچے سبھی شریک تھے اور گرو نانک کے جنم دن کی خوشی میں اکٹھے ہو کر مذہبی گیت گا رہے تھے۔ شرکا نے اس موقع پر ایک دوسرے کو گرو نانک کے جنم دن کی مبارکباد دیتے ہوئے پاک بھارت کرتارپور سرحد کھولنے پر اس دوسری خوشی کی مبارکباد بھی دی۔ سکھ فاؤنڈیشن آف ورجینیا کے چیئرمین سرجیت سنگھ سدھو نے کرتارپور گردوارا تک رسائی ملنے پر دنیا بھر میں سکھ کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی۔
کرتارپور مارگ ایکچولی آل سکھز آل اوور دا ورلڈ آر سو ڈیلائٹڈ دیٹ آور لانگ اسٹینڈنگ ڈیزائر آف ہیونگ کرتارپور مارگ اوپنڈ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل پوری دنیا میں سکھ بہت خوش ہیں کہ ہماری دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور کرتارپور گردوارا کھل گیا۔ ہم واقعی وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعظم انڈیا نریندر مودی اور وزیر داخلہ راج ناتھ جی کے شکر گزار ہیں کہ دونوں ممالک راہداری تعمیر کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ اس کے کھلنے کے بعد کرتارپور صاحب تک ہماری مفت رسائی ہوگی۔ پوری دنیا کے سکھ واقعی خوش ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی مزید راہیں کھلے گا، جس کا سنگ میل گرو نانک کی 550ویں جنم دن سے منسوب ہونا چاہیے۔ یہ اقدام مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان مزید آگے بڑھتے ہوئے تجارت و صنعت میں بھی تعاون کی راہیں کھلے گا، جس کا فائدہ دونوں ممالک کو ہوگا۔ سکھ فاؤنڈیشن آف ورجینیا کے سیکرٹری امرجیت کور نے اس موقع پر دنیا بھر میں سکھوں کو گرو نانک کے جنم دن کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج ہی کے دن پاکستان نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ امرجیت کور کہتی ہیں،
واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ اج گرو نانک دیو جی دے جنم دہاڑے دی ساڈے سارے سکھ جگت نو بہت بہت ودھائی ہووے اتے اسے دن ایک ہور بہت ہی وڈی خوشخبری ہے۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ گرو نانک کا جنم دن ہم تمام سکھوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسی دن ایک اور بہت بڑی خوشخبری ملی کہ پاکستانی حکومت نے گردوارا کے درشن کے لیے پاکستان اور بھارت کی سرحد کھول دی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہم سب بہتر مستقبل کی خواہش کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کو گرو نانک کا جنم دن ایک بار پھر مبارک ہو۔
کرتارپور سرحد کئی دہائیوں سے بند پڑی تھی اور سکھ یاتری کئی میل دور سے گردوارا کرتارپور صاحب کا درشن کرتے تھے۔ سکھوں کی دیرینہ خواہش تھی کہ انہیں اس گردوارا تک رسائی دی جائے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد بھارت نے ان سکھ یاتریوں کے لیے باضابطہ طور پر کرتارپور صاحب راہداری کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس راہداری کی تعمیر کا کام 4 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کرتارپور راہداری بنانے کے لیے 28 نومبر کو سنگ بنیاد رکھیں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ برس گرو نانک کے 550ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری اس راستے سے کرتارپور صاحب پہنچ سکیں گے۔ بھارت کے نائب صدر وینکا نائیڈو نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس راہداری سے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہوگا اور عوام کی خوشحالی کا راستہ ہموار ہوگا۔ اسفر امام، اردو وی او اے۔
اور ہمارے کرکٹ کے شائقین کو آج اس وقت ایک بڑی خوشخبری ملی جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں 1 اننگز اور 16 رنز سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی، اور اس میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ یاسر شاہ نے میچ میں 14 وکٹیں لینے کا عمران خان کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، یہ ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسد حسن موجود ہیں اور میں ان سے بھی بات کروں گا۔ اور پاکستان نے اس میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور 418 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر اننگ ڈکلیئر کر دی۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 90 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی اور یوں پاکستان کو پہلی اننگز میں 328 رنز کی برتری حاصل ہوئی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے جناب اسد حسن۔
بہت شکریہ خالد صاحب. یہ ٹیسٹ آف کورس پہلے دن سے اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی اس کے اوپر گرفت مضبوط رہی. بیٹنگ میں بھی ٹاپ آرڈر کے ناکام ہونے کے باوجود پاکستان کے مڈل آرڈر نے بہت اچھا کھیلا اور 5 وکٹس کے اوپر 418 رنز بنائے اور اننگ ڈکلیئر کی. کریڈٹ ایک بار پھر حارث سہیل اور بابر اعظم کے نام رہا, دونوں نے سینچریاں سکور کی, لمبی اننگ کھیلی. اور جیسا کہ تنقید ہو رہی تھی کہ بہت سلو کھیلے ہیں اور بیٹس مینوں کا یہ کہنا تھا کہ وکٹ اور کنڈیشنز مشکل تھیں, تو وہ ثابت ہوا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اسی وکٹ کے اوپر اسٹرگل کیا. پہلی اننگ میں یاسر شاہ آؤٹ اسٹینڈنگ, 8 وکٹیں انہوں نے حاصل کیں اور پوری ٹیم نیوزی لینڈ کی 90 رنز ہی اسکور کر سکی. دوسری اننگ میں نیوزی لینڈرز کو کیویز کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ انہوں نے بہت اچھی مزاحمت کی. اگر دوسری اننگ میں پہلی اننگ میں جب نیوزی لینڈ کی ٹیم 90 پہ آؤٹ ہو گئی ہے اور میچ کی یہ دوسری اننگ تھی, سو تیسری اننگ میں وکٹ اس سے بھی زیادہ مشکل تھی, لیکن ان مشکل کنڈیشنز میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 312 رن اسکور کرنے میں کامیاب ہوئی. میرے خیال میں اس میں ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. مڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر ان کا اچھا کھیلا, 50 رنز لیتھم نے اسکور کیے, 30 رنز کی ولیمسن نے اننگ کھیلی جو کہ کیپٹن بھی ہیں, اور جو ہے ٹھیلر ان کا ایکسپیرینس ایک بار پھر کام آیا, 82 رنز انہوں نے اسکور کیا. نکولس نے 70 رنز بنائے اور والڈنگ 27 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. سو ایک اچھی مزاحمت دوسری اننگ میں بھی دیکھنے میں آئی, لیکن یہاں پہ بھی یاسر شاہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہے, 6 وکٹیں انہوں نے حاصل کی. اس اننگ میں بھی 44 اوورز لیکن انہوں نے بال کیے, 143 رنز دیے. آف کورس اس کا موازنہ پہلی اننگ جیسا تو نہیں ہو سکتا, 41 رنز کے بس 8 وکٹیں انہوں نے حاصل کی تھیں. سو مجموعی طور پہ جب انہوں نے 14 وکٹیں حاصل کی, سو پھر وہ عمران خان کا جو ریکڈ ہے ایک میچ میں اس کو برابر کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاسر شاہ یہ تیسرا موقع ہے کہ کسی ایک میچ میں 10 یا اس سے زیادہ وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. یاسر شاہ نے جو میڈیا سے گفتگو کی وہ کہتے ہیں کہ میں پر اعتماد تھا جب اس میچ میں اتر رہا تھا, میری خواہش تھی کہ میں 10 وکٹیں لوں گا, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ 10 وکٹیں میں ایک ہی دن میں حاصل کر پاؤں گا. سو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. اب اگلا میچ 3 دسمبر کو ہے, پاکستانی ٹیم زیادہ اچھے اور بہتر مورائل کے ساتھ ٹیم میں اترے گی, غالب امکان ہے کہ اس میں ایک آدھ بالنگ میں تبدیلی نظر آئے. میرے خیال میں شاید بلال آصف جنہوں نے اپنے ڈیبیو میں 6 وکٹیں حاصل کی تھی, لیکن اس کے بعد یہ مسلسل ان کی 7ویں اننگ ہے اور اس میں وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں. 1 وکٹ ان کو اس ٹیسٹ میچ میں بھی ملی ہے. سو ہو سکتا ہے کہ حمزہ جو کہ ایک ینگ فاسٹ بالر ہیں اور بڑے اچھا پوٹینشیل رکھتے ہیں, میر حمزہ سو ان کو غالباً جو ہے وہ تیسرے میچ میں موقع مل سکتا ہے. لیکن ٹیم مینجمنٹ, کوچ, کیپٹن ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ یاسر اسپنر ہیں, اگر اسپن کو ہی اتنی سپورٹ یا فیور ملتی ہے اس وکٹ سے, سو پھر بلال آصف کے ساتھ کیوں نہ جایا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری میچ میں بھی اچھا پرفارم کر پائیں یا ان کے لیے پوٹینشیل اس میں موجود ہے. پر مجھے اگر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو وہ غالباً اس میں اور شاید حفیظ کی جگہ بھی کوئی بیٹس مین ریپلیس ہوں.
اچھا بالنگ پہ تو آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور ظاہر ہے یاسر شاہ کی تو کمال پرفارمنس تھی. اب بیٹنگ کی طرف ذرا آئیے گا کہ بیٹنگ میں کیسا اچھا رہا اس ٹیسٹ میں اور پچھلے ٹیسٹ میں خاص طور پہ, تو اس کے بعد اب جب تیسرے ٹیسٹ میں ہم جا رہے ہیں تو بیٹنگ پہ کہاں تک توجہ ہوگی؟
بیٹنگ میں میرے خیال ہے جب آپ ٹاپ آرڈر پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو محمد حفیظ کا ٹیم میں ہونا جو ہے وہ کھٹکے گا. حفیظ نے شاندار کم بیک کیا تھا کافی عرصے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں اور آسٹریلیا کے خلاف سینچری سے کم بیک کیا, لیکن اس کے بعد مسلسل 6 اننگز میں یا 7 اننگز میں وہ ناکام ہو چکے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید حفیظ کو اس میچ میں ڈراپ کیا جائے گا اور ان کی جگہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کس کو موقع دیتے ہیں. لیکن حفیظ کے لیے کم از کم اپنی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اپنی اننگ کو جاری رکھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور دونوں اننگز میں وہ ان کی پور پرفارمنس رہی. پچھلے ٹیسٹ میں بھی وہ دونوں اننگز میں ناکام رہے, اور آسٹریلیا کے خلاف جس میچ میں انہوں نے سینچریز کی اور اسکور کی, اگلی تینوں اننگز میں پھر وہ کوئی کامیاب اسکور نہیں کر سکے تھے. سو میرا خیال ہے کہ حفیظ کو کے لیے بہت سارے مبصرین انہوں نے یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ شاید انہیں ٹیسٹ کرکٹ کو خیر باد کر دینا.
اچھا بابر اعظم اور حارث سہیل نے تو بہت اچھی پرفارمنس دی.
دیکھیں حارث سہیل اور بابر اعظم ٹیکنیکلی دونوں بہت ساؤنڈ ہیں, اسد شفیق ٹیکنیکلی پاکستان کے شاید سب سے ساؤنڈ پلیئر ہیں, سو اس لیے ان کی تو جگہ بھی بنتی ہے, پلس وہ پرفارم بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور بابر اعظم جن کے بارے میں شروع میں لوگوں کے یہ تحفظات تھے کہ وہ ون ڈے اور شارٹ فارمیٹ میں اسکور کر رہے ہیں ٹیسٹ میں نہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے سو ٹیسٹ کرکٹ اس کی نیچرل گیم ہے. سو اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہ واپس آ چکے ہیں, پچھلے کم از کم 7-8 اننگز میں انہوں نے بڑا کنسسٹنٹلی اسکور کیا اور مشکل کنڈیشنز میں بھی کیا ہے, مشکل وکٹس کے اوپر بھی کیا ہے, لاسٹ اننگ بھی 127 رنز کی 48 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ. اور حارث سہیل جن کا ٹوٹلی چھٹا میچ تھا, دو سینچریاں سکور کر چکے ہیں اور ایک بڑی اننگ 147 رنز کی ان مشکل کنڈیشنز پہ ہے. اب بڑا ٹیسٹ ہوگا ان کے سامنے, یہ نیوزی لینڈ والا تو یہ ہے ہی ہے جو 3 دسمبر کو شروع ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد جب ساؤتھ افریقہ ٹیم جائے گی سو دیکھنا یہ کہ مشکل کنڈیشنز میں یہ اپنے آپ کو کیسے ٹیون اپ کرتے ہیں.
اظہر علی کے متعلق کیا کہیں گے؟
اظہر اچھے ہیں, آئی مین کنسسٹنٹ ہیں ٹیسٹ کے اندر. تھوڑا سا ان کے اوپر جو کوشچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت بہت زیادہ لیتے ہیں, لیکن اچھے فنیشر نہیں ہیں. جو پچھلا میچ تھا نیوزی لینڈ کے خلاف وہ کافی دیر کریز پہ رہے, 300 سے زیادہ گیندوں کا سامنا کیا لیکن 4 رن سے پاکستان کی ٹیم وہ میچ ہار گئی. سو اظہر علی اگر وہاں پہ جب آخری وکٹس گر رہی تھی اگر تھوڑا سا وہ اپنا پیس بہتر کرتے تو 4 رنس کو اتنا بڑا ہدف نہیں ہے, ایک باؤنڈری کی بات تھی. سو اظہر علی لیکن اس میچ میں بھی انہوں نے 81 رن اسکور کیے, پچھلے میچ میں بھی وہ دونوں اننگس میں اسکور کرنے میں کامیاب رہے. سو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر تو وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, اور ون ڈے میں ایک اور کریڈٹ میں ان کو یہ دینا چاہوں گا کہ وہ میں نے چیدہ چیدہ پلیئرز ہی دیکھے ہیں جو اپنی مرضی سے جنہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کیا ہے. سو اظہر علی ون ڈے سے ریٹائر ہو چکے ہیں جو کہ میرے خیال میں اچھی بات ہے.
بہت شکریہ اسد حسن, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا دبئی ٹیسٹ کے بارے میں جو پاکستان نے جیت لیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر راب میکلین. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن نشر کیے جائیں گے. اور اب پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.